كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات, یہ 26 پارہ اور سورہ الفتح کی آخری دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اس میں پہلی آیت مختصر ہے اور دوسری تھوڑی سی مفصل. پہلی آیت یہ ہے جو یہاں میں نے تلاوت کی کہ هو الذی, اللہ وہ ذات ہے, ارسل رسولہ, جس نے اپنے رسول کو بھیجا, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, و دین الحق, اور واضح شریعت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ, تاکہ وہ اس کو غالب کرے, علی الدین کلہ, تمام دینوں پر, وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ گواہ کافی ہے. حضرات, اس آیت پر اگر آپ غور کریں, اس کی ایک اور حیثیت کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. قرآن میں یہ آیت 3 مقام پر آئی ہے اور تینوں ہی کے تینوں مقام جو ہیں وہ مدنی ہیں, یعنی مدینہ شریف سے ہی تعلق رکھتے ہیں. پہلی دفعہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ سورہ صف کے اندر آئی 28 پارے میں, کہ سورہ صف کا نزول جو ہے جنگ احد کے بعد ہوا. جنگ احد میں مسلمانوں ہی کی غلطی کی وجہ سے جو جنگ احد کی جنگ کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی, اور اس سے جس قسم کے حالات پیدا ہوئے اسے اگر آپ تاریخی طور پر جاننا چاہیں تو اس کا اندازہ آپ سورہ الاحزاب کا دیباچہ پڑھیں, مقدمہ جو مولانا مودودی نے لکھا ہے, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے مسلمانوں کی کتنی ہوا اٹھڑی اور کتنی زبردست جد و جہد کے بعد پھر اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی. اور اس وقت کے جب کے حالات بظاہر بڑے پرخطر تھے, اور جنگ بدر کے بعد جو کفار کے اوپر اوس پڑی تھی, احد کی شکست نے پھر ان کے حوصلے بڑھا دیے اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں, یا حملوں کی تیاریاں ہیں, یا آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں, تو بہت ہی مخدوش قسم کے حالات تھے کہ جن کو سامنے رکھ کر وہ سورہ صف کے اندر کچھ تبصرہ کیا گیا, اور اس میں اس آیت کو یوں بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. اس آیت سے پہلے ایک اور آیت جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ ان کی جتنی بھی سازشیں, شورشیں اور جتنی بھی ان کا زور مخالفت کا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوت کو پھونکوں سے تعبیر کیا کہ ان پھونکوں سے یہ چراغ اگنی ہو سکتا. اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی اس بات کو ولو کرے المشرکون, اگرچہ یہ شرک کرنے والے کتنا ہی اسے ناپسند کریں اور اس کے خلاف جتنی مرضی ہے وہ جان توڑ کوشش کریں, کتنی دفعہ اکٹھے ہو کر آپ پر حملے کریں, جو مرضی ان کی کریں, اللہ کا دین یہ غالب ہونے کے لیے آیا اور یہ غالب ہو کر رہے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جس کام کے کرنے کے لیے اٹھتا ہے یا اس کے کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے اس کا اپنا ذہن اس معاملے میں صاف ہونا چاہیے اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ کرنے کا کام بھی یہی ہے اور ہوگا بھی یہ. اور اگر آدمی خود مذبذب ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو اس قسم کے لوگ دنیا میں کوئی بھی انقلاب نہیں برپا کر سکتے. اس لیے کہ جو لوگ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مخالفتوں کے سامنے اور ان مخالفتوں کے طوفانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے, اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. انقلاب وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں, ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ ایسا ہو کر رہے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب اس راستے پر چلے, ہر دفعہ کی مخالفت ایسی تھی کہ حالات مایوس کن بظاہر نظر آتے تھے, لیکن ہر اقدام ان کا جو تھا وہ آگے کی طرف تھا اور پوری قوت کے ساتھ تھا. اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کس پر آپ غور فرمائیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ جب شاہ ابی طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا سال اتنا مشکل تھا کہ حالات بہت زیادہ پریشان کن تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا جانے یہ لوگ اس وادی سے زندہ بھی باہر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, اور ہر دن لوگوں نے گھیرا تنگ کرتے تھے, مشکلات پیدا کرتے تھے اور ان حضور تک اور آپ کے ساتھیوں تک رسائی بڑی مشکل تھی. فرماتے ہیں انہی دنوں قرآن کی یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو ایک عجیب قسم کی کیفیت میرے ذہن میں پیدا ہوئی, اور وہ آیتیں یہ تھیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر, ایس وادی کے قیدیوں عنقریب بڑے بڑے لشکر تم سے شکست کھائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر تمہاری نگاہ ہوگی, یعنی وہ بھاگ جائیں گے تمہارے مقابلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر, خدا کی کتاب پر ایمان کی حیثیت سے تو مجھے کوئی شک نہیں تھا, لیکن جو حالات میرے سامنے تھے اس میں کوئی روشنی کی رمک نظر نہیں آ رہی تھی کہ کدھر سے یہ معاملہ پیدا ہوگا. ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کسی طرح یہ زندہ باہر آ جائے, لیکن جب جنگ بدر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب یہ مشرکین بھاگے اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر, تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پتہ تھا بہت پہلی معجزہ سنا دیا گیا تھا. گویا اسلام جو چیز بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مقصد کی خاطر, کسی نسل العین کی خاطر اس قدر قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ بظاہر بڑی سختیاں اور اس سے آگے بھی کوئی سختی کا تصور نہ ہو, ایسی سختی کے مقابلے میں بھی وہ نہ جھکے, تو یہ دنیا کی وہ عظیم طاقت ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کے مقابلے سے بھاگنا ہی پڑتا ہے. دوسری ایک اور آیت ہے, اس پر بھی آپ غور فرمائیں تو وہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت جو سورت نازل ہوئی اس کے اندر ایک آیت یہ تھی کہ آپ یہ پڑھتی ہوئی یہاں سے نکلیں, اور وہ آیت یہ تھی کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا ہے, باطل جائے گا, زہاقہ جا چکا ہے ماضی کے سیرے میں اور اس نے جانے ہی جانا ہے. اب بظاہر حالات دیکھیں کہ مسلمان اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں, ہجرت کر کے جا رہے ہیں, اور قرآن میں یہ اعلان ہے اور اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر کے جائیں کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے. اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو وہ یہ بات اس لیے سامنے آتی ہے کہ جب آل ایمان اپنے مقصد کی خاطر اگر اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ گویا اس راستے کا ایک لازمی ہے, اور جب اس امتحان کے اندر بھی وہ پاس ہو جائیں تو یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں باطل کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا. قرآن نے ایک اور جگہ پر ایک اور انداز سے یہ بات کی ہے, جیسا اس 18 پارہ سورہ المومنون سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی بات آپ کو ملے گی کہ قد افلح المؤمنون، یہاں بھی ماضی کے سیرے کے ساتھ افلحا، یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوں گے، افلحا کامیاب ہو چکے، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ قد تحقیق کا لگایا کہ ان کی کامیابی میں شک ہی کوئی نہیں رہا تھے. یہ صورت بھی مکی ہے، اور ان حالات پر بھی غور کریں کہ جب کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت قسم کے حالات تھے، انتہائی پریشان کن تھے. ان دنوں وہ ریتوں پر لٹائے جا رہے تھے، اپنے کاروبار ان سے چھینے جا رہے تھے، بچے کی زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا. ایسے موقع پر کہ جب ان ساری سختیوں کو برداشت کر کے وہ دین پر ڈٹے ہوئے تھے، تو قرآن نے ان کے لیے اعلان کیا کہ قد افلح، تم یقیناً کامیاب ہو چکے. یعنی کامیابی کے لیے جو ضروری بات تھی وہ واضح ہو چکی ہے کہ ایک شخص اپنے مقصد کی خاطر وہ ریت پہ لیٹ سکتا ہے، وہ پیٹ میں چھرے تو گنبھا سکتا ہے، وہ ریت پہ گھسیٹا جا اندر آ جائیں، تو ان کی یہ وہ عظیم طاقت ہے اور یہ وہ عظیم قوت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج اور قوت نہیں کر سکتی، اور تاریخ نے یہ بتایا کہ واقعتاً ان کا مقابلہ پھر کوئی نہ کر سکتا. اسی کے ساتھ ایک واقعہ کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینے کا وہ معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے پر گئے. بہرحال سراقہ بن مالک اس کو پتا چلا، حضور کی 100 اونٹ انعام تھے جو پکڑے جس حالت میں بھی، 100 اونٹ بڑی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے پتا چلا تو وہ اکیلے چلا، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت پہ نازاں تھا، پہلوان تھا اپنے وقت. خیر جب وہ بالکل قریب پہنچا، حضرت صدیق اکبر جو حضور کے پیچھے پیچھے تھے، آپ کی نگاہ ہر طرف جا رہی تھی، آپ نے دیکھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو سراقہ کے نیزے کی زد میں آ چکے ہیں، سب بالکل قریب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے منہ پھیرے بغیر یہ فرمایا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی معیت میں یہ سفر کر رہے ہیں، کوئی سراقہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہرحال وہ وہاں وہ معجزہ رونما ہوا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین نے پھینکے، اور جو حضور کی طرف نیزہ بڑھا رہا تھا وہ اب اس بات کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میری جان چھوڑی جائے. بہرحال ایک دو دفعہ کے واقعہ کے بعد جب وہ جانے لگا تو حضور نے پھر پیچھے سے اسے بلایا کہ سراقہ ایک میری بات سنتے چلے جا، اور وہ بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ سراقہ تو صرف 100 اونٹوں کے لیے میری جان لینے کے لیے آیا ہے، اور خدا کی قسم کسرا کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سراقہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے. وہ سوچتے ہوں گے یہ بار بار کہ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایک معروف راستے کے بجائے غیر معروف راستے پر مدینے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرے ہاتھ میں کوئی معمولی بات نہیں، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کسرا کو فتح کر رہا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عمر کے دور میں وہ کسرا کا سارا خزانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جو بھی رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آگے بڑھے، اور میں اسے اس وعدے کے مطابق پورا دیتا ہوں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس اور اس طرح سے جھولیاں بھر کے تجھے دوں گا، اور آپ نے اپنے دامن کو 3 دفعہ اوپر اٹھایا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو 3 جھولیاں بھر لے سونے کے. اتنے میں سراقہ وہاں کھڑے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، خیال آیا کہ میرے ساتھ بھی ایک وعدہ ہوا، اور یہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا. حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا تو یہاں اس کے کنگن ہوں گے، اور جب اس ڈھیر میں تلاش کیے گئے تو مل گئے، اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں میں پہنا ہے. یعنی یہ واضح طور پر اسلام جو بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب ایک آدمی آزمائشوں میں امتحان کے وقت اور حالات جتنے سخت بھی ہوں ان ساری سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر جب ثابت قدم رہتا ہے، تو یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی باطل طاقت جو ہے وہ کر نہیں سکتی. اسی لیے قرآن کی اس آیت پر آپ غور فرمائیں کہ جب بھی مسلمانوں پر انتہائی سخت حالات مدینے میں نازل ہوئے، تب یہ نازل ہوئی، یعنی اس وقت کہ جنگ احد کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے، تو یہی آیت نازل ہوئی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو تو بھیجے ہی اس لیے ہے دنیا کے اندر کہ وہ تو دین حق کو غالب کریں، خواہ ان کی مخالفت کرنے والے کتنے ہی کیوں نہ اپنا زور لگا دیں. اور دوسرے مقام جو ہے اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ جس سورت کے اندر آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس پر غیر، یہ سورہ الفتح ہے، اور آپ حضرات تاریخی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ سورہ فتح جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ میں جو زہری شراط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طے ہوئی تھی اس پر مسلمان مطمئن نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی مطمئن نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جنہیں ہم حق پر ہوتے ہوئے کسی طرح سے بھی قبول نہیں کر سکتے، اور اس وقت بھی یہ مایوسی کے حالات جو تھے وہ سامنے تھے. چنانچہ اس وقت بھی یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نہیں، یہ جو مشرکین ہیں ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری رکاوٹیں یہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ دین خدا کا غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ غالب ہو ہی کر رہے گا. تم اپنے جہاد کے اس راستے پر مسلسل چلتے چلے جاؤ. تیسرے مقام پر جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ توبہ کے بارے میں آپ حضرات اس بات کو یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے. اگر کہ اس وقت تک حجاز فتح ہو چکا تھا اور 10,00,000 مربع میل سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت ایسی تھی جس میں کے اندر کوئی چیلنج انہیں نہیں کر سکتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر یہ جو مدینے میں سبع مساجد ہیں اس میں جو مسجد فتح ہے، اس کے فتح نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ ڈیرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ہم حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، ہم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن اس کے دوران ایک ایسی ٹکر قیصر کے ساتھ اس کی ماتحت فوجوں کے ساتھ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ کن ٹکر اس سے بھی لینا چاہتے تھے، تاکہ وہ بچے کھچے جو لوگ ہیں جن کے یہ سارے رہ گئے ہیں کہ اب مکے میں یا حجاز میں تو ایسی طاقت اور قوت کوئی باقی نہیں رہی ہے جو ابھرتی قوت کا مقابلہ کر سکے، اب قیصر یا کسرا ہی سامنے آتے ہیں، تو حضور اپنی زندگی میں کسرا کے ساتھ یہ ٹکر لے کے یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ وہ بھی مقابلہ اب نہیں کر سکتے. چنانچہ اس سفر پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسی تکالیف، جیسی مصیبتیں، جس قسم کے حالات تھے ان سب کو سامنے رکھ کر اس وقت بھی یہی بات کہے گی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. گویا ان تین مقام پر تاریخی طور پر جب آپ غور کریں گے تو اس آیت کے شان نزول کے اندر یہ چیز پائیں گے کہ ہر دفعہ اسے دہرایا گیا اور ایسے حالات کے اندر دہرایا گیا کہ جب کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی سخت ترین ضرورت تھی، اور وہ اپنی یعنی مطلب یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا جو ان کے سامنے واضح کر دیا گیا. گویا اس آیت پر غور کرنے سے ایک بات بالکل واضح طور پر جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر دین حق نے غالب ہونا ہے اور دین حق کو اگر کوئی غالب کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ جو ہے قرآن نے جو ہمارے سامنے متعین کیا ہے وہ جہاد ہی کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے یہ دین دنیا کے اندر غالب ہو سکتا ہے، اور جب بھی کبھی غالب ہوا ہے تو اسی راستے سے غالب ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اس کے اندر آتی ہے واضح طور پر وہ یہ، اور ان شرائط کو اور ان ساری چیزوں کو میں نے صرف اشارتاً آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، آپ خود مطالعہ کریں ان صورتوں کا اور اس کے بعد یہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس میں یہ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ نے اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ بھیجا ہے. مطلب اس بات کا واضح طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس الہدا یعنی ساری زندگی کا دین، ساری زندگی کی ہدایت، ساری زندگی کے لیے رہنمائی، تو گویا یہ دین ایک ایسا دین ہے جو اپنے میں سے نہ کسی چیز کو کم ہونے دیتا ہے اور نہ اپنے میں سے کسی دوسری چیز کو داخل ہونے دیتا ہے. یہ خدا کا دین ہے اور اسے جب بھی کسی نے لے کے چلنا ہے تو اسے واضح طور پر اسے اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا دین اس قابل ہے. اس کے اندر ترمیم یا اضافے کر کے، کمی یا بیشی کر کے، اس کے حصے بکھرے کر کے اگر کوئی اسے نافذ کرنا چاہے اور اسے لے کے چلنا چاہے تو یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے، جو اس دین کی یہ مزاج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ یہاں یہ ان ساری چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کبھی بھی آیا اس میں یہی بات آ سکتی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی لے دے کہ جان بچانے کی کوشش کرے، یا اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے، کوئی ایسی تدبیر کرے، تو گویا ان جنگی حالات کو سامنے رکھ کر کہا کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو، حالات کتنے شدید ترین کیوں نہ ہو، لیکن اس دین میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے, یہ سارے کا سارا چلے گا. اس بات کو آپ یہ اندازہ لگائیں اس سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس دین میں کوئی کمی بیشی وہ اپنی طرف سے کرے. چنانچہ یہ ایک صورت جو نازل اس بات پر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق ایک واقعہ سے متاثر ہو کر جب یہ فرمایا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا, تو وہاں قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ پوری صورت اس کی ابتدا ہی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی تو اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے. یا اس طرح سے ہے کہ بعض وقت حالات سے متاثر ہو کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یوں اور یوں صلح کی جائے, ایسی مداہنت کوئی کی جائے, کوئی نرمی تھوڑی سی پالیسی میں رکھی جائے اور جب معاملے کو آگے چلایا جائے. قرآن اس کے بارے میں دو طرح کی ہدایات دیتا ہے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ ودو لو تدہنو فیدہنو, کہ یہ جو آپ کے مقابل ہیں اب اس بات سے تھک چکے ہیں کہ آپ کا بالکل یا وہ استحصال کر سکیں, لیکن وہ اس بات میں ہے کہ کچھ لو دو کی پالیسی اختیار کی جائے. وہ آپ کو ڈھیلا دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑیں تو یہ زیادہ ڈھیلا ہونے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن قرآن نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پر یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ حالات کتنے سخت تھے کہ جب کہ ہجرت کر رہے تھے, اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی جھکاؤ کفار کی طرف پایا جائے تو اس کے لیے آپ سن لیں اچھی طرح سے. فرمایا ولولا ان ثبت نا کر لقد کت ترکن الیہم شیئن قلیلا, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا لقد کت ترکن, آپ عرب ملکوں میں رہتے ہیں اب عربی سے بہت واقف ہیں ہم سے زیادہ, رکن میں رکون میں تو تھوڑا جھکاؤ میں تھوڑا سا جھکاؤ یعنی بالکل جھک نہیں رہتے پلٹ نہیں رہتے اس طرف, ترکن آپ کے اندر کوئی تھوڑا سا جھکاؤ تھا. اور پھر ترکنوں میں پھر آگے سے کہا شے ان یعنی جھکاؤ ترکنوں میں بذات خود کمزور ہے, اور اس کے آگے پھر شے ان لگایا, اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس جھکاؤ کا بھی کم سے کم, کیوں یہ تنویر جو ہے وہ یہ جو سے نکرے کی لائے گی اس میں کم سے کم حصہ لایا. لیکن اس میں ایک دوسری بات اور کہی قلیلہ یعنی ترکنو الیہم شیئن اور شیئن کا بھی قلیلہ, اس کا جو آگے نتیجہ بتایا وہ یہ تھا کہ اذ اللہ زقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات, ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. اس لیے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ دین کہ جس نے اسے لے کر چلنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ سخت ترین قسم کے حالات ایک مومن کو مایوس نہیں کر سکتے, بلکہ جتنے سخت حالات آتے ہیں وہ مومن اس کے اندر اور زیادہ کچھ آگے بڑھتا ہے. جیسا کہ خود جنگ احزاب کے بارے میں کہ جب منافقوں نے منافقت چھوڑ دی اور وہ یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ اب یہ مدینے کی بستی بچ نہیں سکتی, اور انہوں نے واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ یا اللہ یثرب لا مقام لکم, مدینے والوں اب تمہارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے, پہلے چھوٹے چھوٹے مقابلے تھے جیت کر آ جاتے تھے, اب اتنی بڑی جمعیت کا تم مقابلہ کر سکو گے؟ یہ تو ان کی بات تھی, لیکن آل ایمان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آزا ما وعدنا اللہ و رسول, یہ تو وہ ہے جو کچھ ہمارے ساتھ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کس کس کے پیچھے جا کے اسے ماریں گے, اللہ نے ہمارے گھر میں لا کر ہم سے ان سب کو پٹوائے. اور اس وقت ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا, مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کمی نہیں آتی تھی, وہ اس ڈر نے اور اس خوف نے انہیں کو خوف زدہ نہیں کیا تھا, مرعوب نہیں کیا تھا, بلکہ ان کے اندر اور طاقت اور جرات اور قوت پیدا کی تھی. یہ ہے وہ بنیاد کہ جیسے یہ کہا گیا کہ تم اگر اس راستے پر چلتے ہو تو سن لو کہ یہ سارے کا سارا دین لے کر چل رہے, اور یہ ہے کہ یہ دین ساری زندگی کا دین ہے, زندگی کے ہر حصے کا ہے, اور اس میں سے کوئی چھوٹا بڑا حصہ بچا ہوا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا و دین الحق, یعنی جس نے اصول ہی زندگی کے نہیں بیان کیے, جس نے ایک واضح شریعت واضح طریقہ ہے زندگی جو ہے حق کے ساتھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے, اور اس دین کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ واضح کریں اس کی, یا یہ ہے کہ محض تبلیغ کے چند طریقوں سے آپ اس پر مطمئن ہو جائیں, وہاں واضح طور پر یہ بات کی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس دین کو اختیار کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کریں. اور سارے دینوں پر غالب، دنیا میں جتنے بھی نظام آئے زندگی کے غالب ہیں، ان کو اس راستے سے ہٹا کر سارے نظام آئے زندگی کو اس پر غالب کرنا ہے. اور مسلمان کی جدوجہد کو قرآن نے ایک دوسرے انداز میں دوسری جگہ اس طرح سے بیان کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تم اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈال سکتے، ہتھیار نہیں چھوڑ سکتے، تم اس وقت تک بیٹھ نہیں سکتے، تم لڑتے رہو یہاں تک کہ ساری دنیا میں خدا کا دین غالب ہو جائے. قرآن یہ نہیں کہتا سارے مسلمان ہو جائیں، یہ اس کا نہیں ہے. اس کے مسلمان ہونے میں تو اس نے یہ کہا کہ لا اسرا فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کسی نے اگر اختیار، اسلام کو اختیار کرنا ہے تو اس کی اپنی مرضی پر ہے، ہم نے صرف حق و باطل کو واضح کیا ہے. لیکن دین کی سیاسی حیثیت کو کہ خدا کے دین کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کا دین دنیا کے اندر غالب آئے، اور خدا کے بندوں پر کسی اور قانون کی حکومت ہو، تو اور نظام ان کے سروں پر مسلط ہو، یہ اس دین کی غیرت کے خلاف ہے اور اس دین کے تقاضے کے خلاف ہے جو اس دین کو قبول کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اس وقت تک لڑتے رہو اور تمہاری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے کہ جب تک ساری دنیا کا دین یہ ایک نہ ہو جائے، ساری دنیا کا نظام زندگی ایک نہ ہو جائے، ساری دنیا کے اندر قوت اور طاقت اس دین کی جو ہے وہ غالب نہ ہو جائے. یہ ایک واضح بات یہ کہہ کے کہ یوز ہیرا ہوا دین کل ہی اسے اس غرض کے لیے بھیجا. فرمایا وہ کفا باللہ شہیدا. دوسرے دو مقام پر جیسا میں نے گزارش کی کہ وہ یہ بات کہی گئی کہ وہ لاؤ کرے المشرکون، ظاہر بات ہے کہ جب تم اسے لے کر چلو گے تو اس دین اپنے اپنے دینوں کے جو پجاری ہیں، اس کے جو ان کے نظام ان کے چلتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں آپ کے اس کام کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن وہ کتنی بھی مزاحمت کریں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور یہاں ایک بات تسلی اور کے لیے دی کہ تم اس کام کو لے کر چلو اور اللہ گواہ کافی ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری حمایت کرے گا. اور اس سے پہلے سورہ محمد کے اندر اس حمایت کو یوں بیان کیا، فرمایا سن لو اچھی طرح سے، تم پوری جرت و ہمت کے ساتھ اس کام کو کرو، اور تم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ذالک بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولى لهم. تم جس کام کو کرنے کے لیے اٹھے ہو اس کام میں تو اللہ نے یہ یعنی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ کافر، وہ خدا کے دین کے مخالف، تو وہ لڑنے والے ہیں کہ جن کا کوئی مولا بھی نہیں، جن کی حمایت پر کھڑا ہونے والا، جن کی پشت پر کھڑا ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد ایک اور بات کی طرف یہ توجہ دی کہ جو لوگ اسے لے کر اٹھے ہیں اس دین کو، پہلے تو بتایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، لیکن یہاں جس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ یہ رکھا کہ یہ غالب ہو کر رہے گا، اس کے غلبے کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ساری قوتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو کر رہیں گی. کیوں؟ اللہ اس پر گواہ کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جھنڈا لے کر اٹھنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں. حضرات اس بات پر یہ غور کیجئے کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آدمی اس کام کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ کام کیسا ہے، کام بہت سچا ہو، صاف ہو، اچھا ہو، ٹھیک ہو، اپنی جگہ پر کتنے ہی حق ہو، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو لے کر اٹھے ہیں پھر ان کو بھی دیکھنا ہے. اب یہ ہے کہ ایک شخص اخلاق، کردار، سیرت کے لحاظ سے کیسا ہے جو ممتاز ہے اور وہ اس حق بات کو لے کر اٹھا ہے، اور جس کی زبان سے نکلنے کے بعد ہر بات سے ایک اندازہ یہ لگ سکتا ہو کہ یہ وہ ہے جو کر کے رہے گا اس بات، جو اپنے وعدے کا پکا، جو اپنے کردار کا پکا، جو اسے کوئی دنیا کی طاقت اور قوت اسے حق کے راستے سے پیچھے ہٹا نہ سکتی ہو. یہ ساری صفتیں جو تھیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. اور مکے کے مشرکوں کے سامنے اس بات کو رکھ کر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ کسی گودے کے ساتھ، کسی اخلاقی طور پر کسی کمزور انسان کے ساتھ ہے، کسی ایسے انسان کے ساتھ ہے جس کی سیرت و کردار پر تم داغ دبے لگا سکتے ہو؟ نہیں، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اس دین کو جو شخص لے کر اٹھا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اور نقطہ نظر سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ایک بڑی عجیب دلیل ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب سورج سامنے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ سورج ہے، اس پر کسی دلیل دینے کی، کسی لیکچر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود مکے کے اس ماحول میں اور ساری اس دنیا کے اندر جو بھی اسے واقف تھا ایسی ممتاز تھی کہ اگر انہیں یہ کہا جائے یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ اس کے علاوہ دوسری بات ہو کیا سکتی ہے. چنانچہ حضرت صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا. راستے میں ان کو پتا چلا بھائی تیرے دوست جو ہیں اس نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے اس بات پہ شک نہیں کیا, فرمایا تو ٹھیک بات کہتا ہے انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا.